الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلى آله سورہ مبارکہ مائدہ کی 66 آیت کی تلاوت کا شرف میں نے آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا اس سے پہلے کہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید سعید غدیر اور عید مباحلہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خداوند متعال سے عرض گزار ہوں کہ وہ یہ ہم کو توفیق دے کہ ہم عید سعید غدیر کا فلسفہ اور عید مباحلہ کے فلسفے کو سمجھ سکیں اور اس کو اپنی عملی زندگیوں میں لانے کی کوشش کر سکیں ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے ذیل میں دو تین نکتے بیان کر کے گفتگو کو تمام کر دینا ہے کہ خداوند عالم رسول خدا کو یہ فرمانا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس کہ اے رسول اللہ کی طرف سے جو بات آپ پر نازل کی گئی ہے وہ آپ پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے کچھ نہ کیا اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا اور اللہ کافروں کی ہدایت فرمانے والا نہیں ہے۔ آیت کا ظاہری ترجمہ یہ ہے۔ اس میں جو نقطہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دوسری آیت میں خود یوم غدیر سے جو متعلق ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اور الیوم یئس الذین کفروا من دینکم کہ کفار آج تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ ان دو آیتوں کے ذیل میں درمیان میں میری گفتگو رہے گی۔ سب سے پہلے یہ کہ یوم غدیر کون سا دن ہے؟ یوم غدیر اس الیوم والی آیت کی روح سے اکمال دین کا دین ہے، اتمام نعمت کا دین ہے اور وہ دن ہے جس دن اللہ نے اسلام کو بعنوان دین پسند فرما لیا۔ تین باتیں، اکمال دین، اتمام نعمت اور اللہ نے اسلام کو بعنوان دین قبول کر لیا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کفار کی مایوسی کا ذکر اس دن کے لیے کیوں ہو رہا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا کہ کفار آج مایوس ہو گئے۔ جب رسول خدا کی ہجرت ہوئی، جب رسول خدا مبعوث برسالت ہوئے کفار مایوس نہیں ہوئے، جب رسول خدا نے مکے سے مدینے ہجرت فرمائی کفار مایوس نہیں ہوئے، تو پھر جنگوں میں کفار نے شکست کھائی لیکن مایوس نہیں ہوئے۔ لیکن آج کے دن جو یوم غدیر ہے، غدیر کے دن کے لیے وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ خدا یہ کیوں کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ آج کے دن کفار مایوس ہو گئے؟ کفار مایوس ہو گئے، کیوں مایوس ہو گئے؟ اس لیے مایوس ہو گئے کہ دیکھیں غدیر کے دن جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ کفار یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہی رسول خدا کی ظاہری حیات منقطع ہو جائے گی یہ مسلمان اسلام کو بھلا دیں گے اور جو دین ان کی زبانوں پر ہے، ان کی عملی زندگی میں دین اترا ہوا ہے، وہ رخصت ہو جائے گا۔ ہوتا ہے نا کہ ایک شخصیت میں اتنی جذابیت ہوتی کہ لوگ اس شخصیت کے اطراف جمع ہو جاتے اور اس کی ہر بات پر کان دھرنے کے لیے تیار ہو جاتے، یہاں تک کہ اس کے ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تک تیار ہو جاتے. کفار یہ گمان کر رہے تھے کہ رسول خدا کی شخصیت بھی مسلمانوں کے درمیان ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی آ حضرت کی آنکھ بند ہوئی ویسے ہی مسلمان کا دین رخصت ہو گیا. یہ جذباتی نعرے جو مسلمان لگا رہا ہے، یہ نعرے مسلمانوں کے بند ہو جائیں گے جیسے ہی رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی، یہ کفار سمجھ کر مان کر چل رہے تھے. لیکن جیسے ہی یوم غدیر رسول خدا نے اعلان ولایت علی کیا، اس وقت یہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اس دن کفار مایوس ہو گئے، یعنی رسول خدا نے اس دن ایک ایسا نظام پیش کر دیا کہ اگر میں نہ بھی رہوں تب بھی اسلام باقی رہے گا، میں نہ بھی رہوں تب بھی یہ نظام باقی رہے گا. میں ایسے شخص کی معرفی تعارف تمہارے درمیان کروا کے جا رہا ہوں کہ میں نہ بھی رہوں تب بھی وہ سسٹم باقی رہے گا جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیونکہ بہت سی تحریکیں جو ملکوں میں اٹھتی ہیں، ان تحریکوں کا جو محور ہوتا ہے وہ ایک شخصیت ہوا کرتی ہے، اور جن تحریکوں کا محور شخصیت ہوتی ہے، جیسے ہی وہ شخصیت ختم تحریک ختم. ہم شاید ہیں ایسے کئی ممالک میں کئی تحریکیں اٹھی شخصیت کی بنیاد پر، ایک شخص اس تحریک کو لے کر اٹھا اور جیسے ہی وہ شخصیت ختم ہو گئی، وہ فکر بھی ختم ہو گئی، وہ تحریک بھی دفن ہو گئی. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب نہیں ہے، اور اس سے ایک اہم بات یہ بھی پتا چل رہی ہے کہ خداوند عالم کے تربیت یافتہ جو رہبر اور قائد ہوتے ہیں، وہ آ کر اپنی پرستش کروانے نہیں آتے. کہ لوگ آئیں اور ان کی پرستش کرنے لگ جائیں، ان کی تعریف اور وہوا میں لگ جائیں، نہ، وہ آتے ہیں لوگوں کو سسٹم پر چلانے کے لیے، سسٹم کا تابع بنانے کے لیے آتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کے اندر اتنی جذابیت ہوتی ہے کہ لوگ کھنچ کے ان کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن خود ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اپنے اطراف جمع کر لیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ راستہ اپنا لیں، وہ راستہ جو نجات کا راستہ ہے، وہ راستہ جو صراط مستقیم ہے، وہ اپنا لے. تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ آج بھی اگر کوئی دین پیش کر رہا ہے، جو کوئی سسٹم پیش کر رہا ہے، تو اس کے متمع نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ شخصیت پرستی سے بالاتر چیز ہو، یعنی دین پہ لوگوں کو دین کا گرویدا بنائے، اپنا گرویدا نہ بنائے، لوگوں کو قانون کا گرویدا بنائے، اپنی ذات کا گرویدا نہ بنائے. جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ جو تبلیغ کا جو بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا گرویدا بنا لے، نہ دین کا گرویدا، نہ سسٹم کا گرویدا. تو جب کفار یہ بھانپ گئے کہ رسول خدا ایک ایسا سسٹم چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اس سسٹم کے تحت اگر مسلمان آ جائیں تو دین اسلام کبھی مٹنے والا نہیں ہے، یہ دین ہمیشہ کے لیے پائیدار اور استوار ہو جائے گا، تب کفار مایوس ہو گئے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اور کفار دین سے مایوس ہوئے، دینداروں سے مایوس نہیں ہوئے، یعنی ابھی بھی وہ دینداروں کو گمراہ کر سکتے ہیں، دین سے مایوس ہوئے. خداوند عالم کہہ رہا ہے کفار دین سے مایوس ہوئے آج کے دن، دینداروں سے مایوس نہیں ہوئے، یعنی ان کی امیدیں اب بھی باقی ہیں کہ ہم دینداروں کو اب بھی گمراہ کر سکتے ہیں، دینداروں کو اب بھی گمراہ کر سکتے ہیں. وہ دین سے مایوس ہوئے، دینداروں سے مایوس نہیں ہوئے. دوسرا نقطہ جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا. تو جس دن رسول خدا نے 18 ذیلیج کو حجت الوداع کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا، تو کیا اس سے پہلے دین ناقص تھا کہ آج کامل ہوا ہے؟ اور رسول خدا اور حضرت علی علیہ السلام اسی دین پر عمل کر رہے تھے جو ادھورا دین تھا، ناقص دین تھا، جو آج کامل ہوا ہے؟ نہیں، دین ادھورا نہیں تھا نہ ناقص تھا. دیکھیے، آپ ایک بلڈنگ کا تصور کریں. ایک بلڈنگ میں ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ بلڈنگ کو پوری طرح کامل کر دیں، ہر چیز اس میں جو جو چیزیں ہیں وہ لگانے کی لگا دیں. دو اصطلاحیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک تام اور ایک کامل. تام تمام سے، وہی تمام جس کو کہتے ہیں ہم، یعنی پورا بن جانا، ٹوٹل کمپلیٹ. کامل بھی تقریباً انہی معنی ہے، لیکن تام کے معنی یہ ہے کہ جو جو چیزیں لگنی تھی لگ گئی. کامل کے معنی یہ ہے کہ جو چیزیں، مثلاً بلڈنگ میں مٹیریل لگا اور مٹیریل اعلیٰ قسم کا مٹیریل لگا تو یہ بلڈنگ کامل بھی ہو گئی. اور کوئی بلڈنگ کا حصہ ناقص ادھورا چھٹا ہوا نہیں ہے، جو جیسا نقشہ بنا تھا ویسے ہی یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، تام پوری تمام طریقے سے بنی ہوئی ہے. اور دوسرے یہ کہ یہ بلڈنگ کامل ہے، یعنی اس میں مٹیریل بھی جو لگا ہے وہ اعلیٰ قسم کا مٹیریل لگا ہے، کامل قسم کا مٹیریل لگا ہے. اس دن جو رسول خدا نے اعلان کیا ولایت کا، تو ولایت ستون دین بن گیا اس دن. یعنی بلڈنگ تو کامل تھی پہلے سے، تام تھی، ستون نہیں تھا، ایک ستون ناقص تھا اس کا. رسول خدا نے آ کر وہ ایک ستون وہاں پر نصب کر دیا، تو اب وہ جو مجموعہ تھا وہ پورا کامل ہو گیا. تو الیوم اکملت لکم دینکم، ایسی بات نہیں ہے کہ دین ادھورا، ادھورے دین پر رسول خدا اور حضرت علی عمل کر رہے تھے. کامل دین تھا لیکن اس دین کا ایک ستون چھٹا ہوا تھا. ہم غدیر کو معمولاً یہ کرتے ہیں کہ ایک الگ تھلگ واقعے کے عنوان سے، جس کا نہ، جس سے پہلے نہ کچھ واقعات، جس کے بعد نہ کچھ واقعات، ایک بیچ کی چیز مان کر چلتے ہیں. جو یعنی روایتی انداز میں جو جشن ہوتے ہیں وہاں پر غدیر، یعنی ایک الگ تھلگ، ایک ایسا ایونٹ جس سے پہلے نہ کوئی ایونٹ ہے، جس کے بعد نہ کوئی ایونٹ ہے. جبکہ غدیر ایک ایسا، ایک نظام کا حصہ ہے، غدیر ایک سسٹم کا حصہ ہے. اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں، اس کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں. غدیر کو بالکل الگ تھلگ کر کے دیکھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ غدیر کو پورے سسٹم میں دیکھنا ہوگا. پورے سسٹم کا ایک حصہ ہے غدیر. تو وہ جو فقدان کمال تھا، وہ فقدان کمال اس دن کامل ہوگا. الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن جو ہے وہ تمہارا دین کامل ہو گیا. اب ایسا کامل ہو گیا تمہارا دین کہ کفار اس دین سے مایوس ہو گئے. کفار جو اس بات کی ٹوہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول کی رحلت ہو اور اسلام تباہ و برباد ہو جائے، اسلام کا نام و نشان مٹ جائے، ختم ہو جائے اسلام. لیکن جیسے ہی رسول خدا نے سسٹم پیش کر دیا امت کے سامنے، جیسے ہی یہ سسٹم پیش ہوا، کفار اس دین سے مایوس ہو گئے کہ اب ہم اس دین کو ختم نہیں کر سکتے، اب ہم اس دین کو مٹا نہیں سکتے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اب ایک آخری نقطہ بیان کر کے میں گفتگو کو تمام کر دوں. واللہ یعصمک من الناس، اے رسول، اللہ تم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ، قرآن مجید یہ نہیں کہا کہ واللہ یعصمک من المشرکین، واللہ یعصمک من الکفار، واللہ یعصمک من الیہود، واللہ یعصمک من النصارا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اے رسول، ہم نے آپ کو مشرکین سے محفوظ کر دیا، ہم نے آپ کو کفار سے محفوظ کر دیا، ہم نے آپ کو یہود سے محفوظ کر دیا، ہم نے آپ کو نصارا سے محفوظ کر دیا. نہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، ہم نے آپ کو لوگوں سے محفوظ کر دیا. اب وہ لوگ چاہے وہی ہو سکتے ہیں جو حاجیوں، یعنی وہ مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شاید ان میں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ ہم نے لوگوں سے آپ کو محفوظ کر دیا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ کفار تو اس دن مایوس ہو گئے، کفار تو مایوسی کا شکار ہو گئے. دوسری طرف رسول خدا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو محفوظ کر دیا، یعنی لوگوں کے شر سے آپ محفوظ ہیں. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ رسول خدا کس بات سے خائف تھے کہ رسول خدا کو یہ جملہ کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو کفار کے خوف، ہم نے آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ کر دیا. رسول خدا کس بات سے خائف تھے؟ تھوڑا سا پہلے آئے آپ حضرت موسیٰ کے زمانے میں. سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ کبھی خائف نہیں ہوتا. کیونکہ قرآن مجید میں یہ جو آیت آئی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول کا لفظ بھی آیا ہے، بلغ کا لفظ بھی آیا ہے، اے رسول پہنچا دیجئے. اور قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ لا یخشون احدا الا اللہ، جو لوگ اللہ کی رسالت کو پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. یعنی جو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جو رسول جو انبیاء اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ اگر ڈرنے لگے تو پھر وہ رسول ہی باقی نہ رہے. ان کو ڈر نہیں، رسول خدا کو جان کا خوف نہیں تھا، جس کی تسلی خدا دے رہا ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی. اور اگر جان کا خطرہ بھی تھا تو رسول کو خوف نہیں تھا. اگر جان کو خطرہ بھی تھا رسول خدا کی، تو رسول خدا کو جان، رسول خدا کی جان کو خطرہ جو لاحق تھا، اس کا خوف رسول خدا کو نہیں تھا. کیونکہ الذین یبلغون رسالات اللہ لا یخشون احدا الا اللہ، جو لوگ اللہ کی رسالت کو پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. جب اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور رسول بھی نہیں ڈر رہے تھے، تو پھر وہ کون سا خوف رسول خدا کو لاحق تھا جس کو برطرف کرنے کے لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. تو تھوڑا سا پہلے آئیے حضرت موسیٰ کے زمانے میں. حضرت موسیٰ کو جب یہ وہ جو واقعہ موجود ہے قرآن مجید میں کہ جادوگروں کے ساتھ جب حضرت موسیٰ کا آمنا سامنا ہوا، تو حضرت موسیٰ نے کہا بسم اللہ آپ جو اپنا فن دکھانا چاہتے ہیں دکھائیں. تو جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ رسیاں اس طرح سے حرکت کرنے لگی، شعبد بازی دکھا رہے تھے وہ لوگ، شعبد بازی نظر بند جس کو کہا جاتا ہے، کہ وہ رسیاں اس طرح سے حرکت کر رہی تھی کہ دیکھنے والوں کو وہ سانپ نظر آ رہی تھی، گرچہ سانپ نہیں تھی وہ رسیاں، شعبدہ تھا وہ، گرچہ سانپ نہیں بنی تھی وہ رسیاں، رسیاں رسیاں ہی تھی، سانپ نہیں بنی تھی، دیکھنے والوں کو وہ سانپ نظر آ رہی تھی. موسیٰ کو حکم ہوا کہ موسیٰ تم اپنا عصا پھینکو. تو اس موقع کے لیے یہ کہا گیا کہ اس موقع پر موسیٰ تھوڑا سا قائف ہو گئے. فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، کہ اس وقت موسیٰ کے نفس میں تھوڑا سا خوف آ گیا. تو کس بات کا خوف آ گیا؟ موسیٰ سانپوں سے گھبرا گئے، جبکہ وہاں دیکھنے والے جو تماشبین ٹھہرے تھے وہ تک ان رسیوں سے قائف نہیں ہوئے، نہ بھاگے وہاں سے. تو پھر موسیٰ کے دل میں کس بات کا خوف پیدا ہو گیا؟ موسیٰ کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ میری قوم جاہل ہے، کہیں یہ قوم شعبدے کو معجزہ نہ سمجھنے لگے. میری قوم جاہل ہے، یہ جو جادوگر شعبدہ دکھا رہے ہیں، یہ شعبدے بازی کو میری قوم معجزہ نہ سمجھنے لگے. اسی وہ موسیٰ جس کے دل سے اللہ نے، جس کے سب سے بڑے دشمن کے گھر میں پرورش کر کے اللہ نے ان کے دل سے دشمن کا خوف نکال دیا تھا، وہ موسیٰ کیوں ڈرنے لگے؟ اس موسیٰ کو نہ سانپ سے خوف ہوا، نہ اژدہے سے خوف ہوا. موسیٰ کو اور انبیاء کے جو خوف ہوتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہوتے، جس طرح سے ہم اندھیرے سے ڈرتے ہیں، اسلحے سے ڈرتے ہیں، جھگڑے سے ڈرتے ہیں، فساد سے، خونریزی سے ڈرتے ہیں. انبیاء ان باتوں سے نہیں ڈرتے، اور اگر نبی ان باتوں سے ڈرنے لگے تو پھر وہ نبی باقی نہ رہے. کیونکہ رسالت اللہ، اللہ کی رسالت پہنچانے کی ذمہ داری اس کی گردن پر ہے. تو پھر حضرت موسیٰ کو کس بات کا خوف لاحق تھا؟ حضرت موسیٰ کو اس بات کا خوف لاحق تھا کہ میری قوم شعبدے کو معجزہ نہ سمجھنے لگے، اور رسول خدا کو میں نوعاً وہی خوف لاحق تھا. واللہ یعصمک من الناس، کہ رسول خدا کو اس بات کا خوف تھا کہ میری امت کہیں اس نظام ولایت کے مقابلے میں جو نظام پیش کیا جائے گا اسی کو حق نہ سمجھنے لگے، اسی کو صحیح سمجھنے نہ لگے، اسی کے سامنے تسلیم نہ ہو جائے. اس بات کا خوف تھا جس کی ضمانت ہو. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے، گرچہ اس کا لفظی ترجمہ یہی ہوگا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر آپ نے رسالت کو نہ پہنچائی تو گویا آپ نے کچھ کار رسالت انجام نہ دیا. لیکن بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو سکا، اگر ایسا نہ ہو سکا تو ایسے ہی ہے جیسے کچھ کام ہی نہیں ہوا، ایسے ہی ہے جیسے کچھ کام ہی نہیں ہوا. تو ایک جملے میں جو غدیر کا خلاصہ ہے، غدیر وہ دن ہے جس دن دین دین کی عمارت میں ولایت کا ستون نصب ہو گیا. دین کی عمارت جو ولایت کے ستون سے خالی تھی وہ ولایت کا ستون دین میں نصب ہو گیا, اور رسول خدا نے اپنے بعد امت کے لیے ایک سسٹم مقرر کر دیا کہ اگر اس سسٹم پر امت باقی رہتی ہے اور ولایت کے سسٹم کو امت قبول کرتی ہے تو امت فلاح و بہبود کے راستے پر آگے بڑھے گی, اور اگر اس سسٹم سے روگردانی ہوتی ہے تو پھر وہ خلفشار جو امت مسلمہ میں بعد رسول مچا وہ اس سسٹم سے روگردانی کا نتیجہ ہے جس کا خوف رسول خدا کو تھا. رسول خدا کو کوئی جان کا خوف نہیں تھا. تو ایک جملے میں یہ کہ غدیر سسٹم کو متعارف کروانے کا دین ہے. رسول خدا اپنے با شخصیت سے بالا تر ایک چیز ہے, شخصیت سے بالا تر وہ ہے سسٹم. خود رسول خدا شریعت کے پابند ہے, ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو رسول خدا جس پر عمل نہ کرتے اور مسلمانوں سے کہیں کہ تم عمل کرو. رسول خدا بھی قانون کے تابع ہیں, سسٹم کے تابع ہیں, اور رسول خدا اپنے بعد سسٹم چھوڑ کے جا رہے ہیں تاکہ لوگ شخصیت کے فقدان کے بعد یہ احساس نہ کریں کہ اب دین ختم ہو گیا, دین مٹ گیا. اب چونکہ شخصیت ہی ختم ہو گئی, شخصیت اول اسلام رسول خدا, جب رسول خدا ہی نہیں رہے تو پھر اسلام کا کیا, اسلام کیا باقی رہے گا. لہذا رسول خدا نے جب سسٹم متعارف کروا دیا تو یہ دین کامل ہو گیا, نعمتیں تمام ہو گئی, اور اللہ نے دین اسلام کو پسندیدہ دین کے عنوان سے قبول کر لیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.